نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حسب معمول سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی جیسا کہ خصوصیت ہے کہ آپ بالخصوص مالی معاملات سے متعلق، کاروباری لین دین سے متعلق اس میں اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، اپنا اشکال پیش کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ علی موجود ہیں، جو آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات ارشاد فرمائیں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے، آپ کا سوال لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی،
میرا نام حافظ محمد عمر ہے، میں ٹبہ سلطان پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا کاروبار چینی کا ہے، میں فون پر ایک پارٹی سے چینی خریدتا ہوں اور فون پر ہی دوسری پارٹی کو بیچ دیتا ہوں، اس طرح میرا منافع لینا جائز ہے کہ نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت ایک جائز کام ہے، ایک حلال اور طیب کام ہے، وہ ذریعہ روزگار ہے شریعت مطہرہ نے جو ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ چینی پاک مال ہے، اور جس کا کھانا حلال ہے، جس کا کھانا حلال ہو، استعمال کرنا حلال ہو، اس چیز کا بیچنا بھی مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو آپ چینی کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مذائقہ ہے۔ مذائقہ اس اعتبار سے ہے کہ خرید و فروخت کرنے کے اندر کچھ شرائط ہیں، کچھ حلال و حرام ہیں، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو چیز کوئی بھی شخص خریدتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے خرید کر وہ اپنے قبضے میں لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما لم یدمن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس نفع سے جو ایسی چیز سے کمایا گیا ہو جو آپ کے زمان میں، آپ کے رزق میں نہیں آئی۔ جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ دوسرے کے رزق پر موجود ہے، اگر جل جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، اس کی ہلاک ہوگی۔ جب بندہ چیز پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اس کے رزق میں آتی ہے۔ قبضہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز خریدنے والے کے رزق میں ایک مرتبہ آ جائے، پھر وہ اسے بیچے۔ لہذا یوں فون پر خریدیں گے اور آگے بھیج دیں گے، قبضہ کرنا نہیں پایا جائے گا۔ تو ایک جو ضروری اصول ہے وہ نہیں پایا گیا، ایک ضروری جو پابندی ہے وہ پابندی رہ گئی، اس بنا پر ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ لازم ہے کہ پہلے قبضہ کریں پھر بیچیں۔ اب یہاں قبضے کی بہت ساری صورتیں ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر چینی جس گودام میں رکھی ہو آپ نے، اچھا یہ صورت بھی اس وقت ممکن ہے جب دوسری پارٹی نے مال اٹھانا ہو، تو اس پارٹی نے مال بھی اٹھانا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی گاڑی بھیج دی، مال لوڈ ہو گیا، گاڑی آپ کی ہو، کرایہ آپ دیں گے اس کا۔ تو اب جب گاڑی پر مال لوڈ ہو گیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو رسک ہے وہ اب ڈیلیور ہو گیا یا ٹرانسفر ہو گیا، اب جس کے قبضے میں پہلے تھی اس کے ذمہ نہیں رہا،
جس سے انہوں نے خریدی اس سے ان کی طرف منتقل ہو گیا،
ان کی طرف منتقل ہو گیا، ان کی گاڑی میں وہ لوڈ ہے۔ اب اس کو فون کریں، ہاں بھائی میں نے آپ کو اتنا مال اتنے کا بھیجا،
ٹھیک ہے،
اب ان کے سامان میں آ چکی ہے، اب یہی گاڑی جا کے وہاں مال اتار دے. لیکن اگر اس نے بھی نئی خریدنی، اس نے بھی آگے جو ہے وہ فون پہ سودے کرنے ہیں، تو یہ صورت ممکن نہیں.
یعنی اگر چین چل رہی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا.
چین تو چلتی ہے، فون پر اگر چین چل رہی ہے تو مشکل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کو ایک اس کا حکم بھی ارشاد فرما دیا مفتی صاحب نے، اور جو ممکنہ حل تھا وہ بھی ارشاد فرما دیا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے تو آپ دارالافتاء اہل سنت سے آپ براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے باپ نے میرے بھائی کو وراثت دے دی تھی، حصہ جو بنتا ہے وراثت کا، وہ اس کو 2007 میں دے دیا تھا. اس کے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2017 میں. اس کے بعد جو باقی جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے وہ میرے والد صاحب دو بھائیوں میں تقسیم کر جاتے ہیں، یہ دکان بڑے بھائی کی اور جو گھر ہے وہ چھوٹے بیٹے کا. سب سے بڑا جس کو والد صاحب نے فارغ کر دیا ہوتا ہے وہ اب سوال کر رہا ہے کہ مجھے وراثت میں حصہ دیا جائے. کیا اگر وہ حصے کا مطالبہ کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ حصہ لے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ حصہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم نے دے دیا ہے، لیکن ہم نے اس کا پورا حصہ نہیں دیا، ہم نے صرف 50 لاکھ روپے دیا اس کا حصہ، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے سوال پیچیدہ تو نہیں ہے، سوال تو بہت آسان ہے، لیکن کچھ صورتوں میں ابہام ہے. آپ کے سوال میں ابہام ہے، یعنی والد صاحب کہہ گئے تھے بھی یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، کیا قبضہ بھی دیا تھا ان چیزوں کا بیٹوں کو یا نہیں دیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے. تو جو دوسرا سوال ہے ان کا، اس پر میں نے عرض کیا کہ جو دوسرے بیٹوں کے متعلق کہہ گئے تھے کہ ان کو یہ دے دینا، تو کیا وہ ڈیلیور کر گئے تھے، قبضہ دے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اور جو پہلا سوال ہے اس کے اندر، اگرچہ کہ والد اپنی زندگی کے اندر کسی کو حصہ دے جاتا ہے کہ یہ تم ٹھیک ہے فارغ ہو، اب میرے بننے کے بعد نہیں ملے گا، اس سے اس کا جو رائٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا،
وراثت کا حق
باقی رہتا ہے.
ٹھیک،
وہ رائٹ باقی رہتا ہے. ہاں سب ورثہ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے،
یعنی لینے والا جو پہلے لے چکا ہے وہ بھی راضی،
وہ راضی ہے ظاہر بات ہے.
ٹھیک ہے،
تو ٹھیک ہے، اب مطلب کہ یہ نہیں ہوگا کس نے اس کا حق دبایا ہے.
ٹھیک،
کیونکہ وہ راضی ہے.
ٹھیک،
لیکن یہ ہے کہ اس طرح حق ختم نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، اور
اصل سوال یہ کہ اب یہ کیا کریں؟
جی،
تو اس مسئلے کو دارالافتاء لایا جائے گا، ان سے بہت سارے سوالات ہوں گے.
ٹھیک،
اس کے مطابق یہ تحریری فتویٰ لے لیں.
ٹھیک،
اس کے مطابق پھر اپنے معاملات کو حل کریں.
ٹھیک ہے جی، جو آپ کے قریب ترین دارالافتاء اہل سنت ہو وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیلات بتانے کے بعد آپ کو اور واضح جواب دے دیا جائے گا. اگلا سوال دیجیے.
محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری شیئرنگ کے حوالے سے، برابری کے حوالے سے، کافی سارے لوگ ایسے ہوتے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی بھی بزنس مین کے چکر میں آ کے یا اپنی مرضی سے ان کے ساتھ کاروباری شیئرنگ کرتے ہیں اور یہ گفتگو کر لیتے کہ جی نفع آئے یا نقصان آئے آپ نے ہمیں 10,000 یا جو بھی طے کر لیتے آپ نے ہمیں دیتے رہنا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی تو وہ یہ کہہ دیتے کہ جی ہم آپ کو یہ نفع کے حوالے سے دے رہے تھے، یہ نفع نہیں تھا، ہم نے آپ کا یہ پیسہ آپ کو واپس کیا ہے. اور بعد میں ایسے مسائل نکلتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور قسموں پر بات آ جاتی ہے. تو میں احکام تجارت کے حوالے سے یہ آپ سے مدنی پھول لینا اور مدنی چینل کے توسط سے عرض کرانا چاہوں گا کہ جب یہ کاروباری شیئرنگ کی جاتی ہے تو یہ کرنا کیسا کہ نفع یا نقصان ہے، آپ نے ہمیں فکس یہ پیسے دینے، تو کیا یہ ڈیمانڈ کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا متبادل کیا ہے کہ یہ کام بھی نہ ہو اور کسی کو خدا نہ خاصہ جھوٹی یا سچی قسم کے حوالے سے یہ معاملہ نہ طے کرنا پڑے.
ٹھیک ہے جی، سلیم بھائی ایک ہی سوال میں کئی سوالات کر دیے آپ نے. جی مفتی صاحب
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہونا یا نہ ہونا،
جی
گاؤں میں رہنا یا شہر میں رہنا،
جی
اصل وجوہات یہ نہیں ہے
اس قسم کے سوال کی.
ہاں
جو مقاصد
اگرچہ کے حقائق یہ ہیں،
جی
کہ گاؤں میں رہنے والوں تک علم سیکھنا کچھ مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک، دشواری زیادہ ہوتی ہے،
دشواری ہوتی ہے.
ٹھیک،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم سیکھنے کی اہمیت ان پر ختم ہو گئی ہے.
ٹھیک،
جن چیزوں کے حلال اور حرام کا علم سیکھنا فرض ہے ان کے لیے وہ فرض نہیں رہے گا.
ٹھیک،
ایسا نہیں ہے.
ٹھیک، باقی رہے گا تو فرض علم سیکھنا باقی رہے گا.
یعنی علم کی جو سیکھنے کی تاکید ہے اور حسب حال
جی
جو اس کے احکام ہیں
جی
وہ ہر شخص پر برابر ہے.
ٹھیک.
اور گاؤں میں رہتا ہو، جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو.
ٹھیک.
بتا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟
اور مفتی ابھی احکام تجارت،
یہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی. ایک طبقہ یہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو علماء سے مربوط رہتا ہے.
ٹھیک.
میں امارات حاضر ہوا تو ایک صاحب نے مجھ سے میٹنگ کی، ایک بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں وہ، ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا. کہا کہ ہم سرگودا کے قریب ہمارا گاؤں تھا
جی،
اور ہم نے تو اپنے والدین کو یہی دیکھا کہ مالٹے ہمارے یہاں ہوتے ہیں باغات
جی،
جب تک وہ پک نہیں جاتے تھے وہ نہیں بیچا کرتے تھے.
ٹھیک.
گاؤں کی مثال دی
جی،
اور شریعت پر عمل کرنے کی مثال دی.
ٹھیک.
آج 99% اس کا خلاف ہے. ٹھیک ہے نا، 95% اس کا خلاف ہوگا.
ٹھیک.
یعنی لوگ اس کے بالکل،
ان کا طرز عمل اچھا تھا، شریعت کے مطابق تھا.
جن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جن کو علماء کی صحبت ملی
جی،
علماء سے انہوں نے سیکھا
جی،
تو انہیں فائدہ ملا.
ٹھیک.
جو علماء کو سے دور بھاگتے ہیں
جی
اور علم سے دور بھاگتے ہیں تو بہرحال ان کو فوائد کیا ملیں گے.
ٹھیک. تو علماء سے تو مربوط رہنا.
اب احمد پور شرقیہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ علماء نہ پائے جاتے ہوں
جی.
عالم اسلام کی ایک بہت عظیم شخصیت، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی.
واہ.
قبلہ حضرت منظور احمد فیضی صاحب
رحمت
اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق احمد پور شرقیہ سے تھا.
مزار شریف بھی وہیں ہے.
مزار شریف بھی وہیں ہے
جی.
پوری عمر جو ہے وہ علم پھیلاتے رہے اور علم کے ذریعہ باتیں رہے.
بالکل.
تو علماء تو پائے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے شہروں تقریباً پائے جاتے ہیں.
ٹھیک
ہے، ہر گاؤں میں نہیں پائے جاتے، شہروں میں پائے جاتے ہیں. لوگوں کے اندر سوچ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے معاملات کو اپنی شکل میں ہینڈل کرتے ہیں
جی.
پھر قسمیں بھی اپنے طور پہ ہی کھاتے ہیں
جی.
جس کو قسم نہیں کھانی چاہیے وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے
جی.
جس کو گواہی پیش کرنی چاہیے وہ گواہی پیش کرنے کے بجائے قسم لے کر بری ذمہ ہو رہا ہوتا ہے.
سارے الٹے معاملات چلے.
فیصلہ کرنے کے انداز بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں
جی.
تو علماء کی رہنمائی لینے کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی.
ٹھیک.
یہی طریقہ ہے کامیابی کا.
صحیح. اب ان کے سوالات جو تھے،
ابتدا میں غلطی ہوئی ہے
جی،
کہ ابتدا میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ فگر کے حساب سے نفع مقرر کیا گیا ہے
جی، نقصان ہو یا فائدہ ہو 10,000.
ٹھیک ہے. تو فگر کے حساب سے ان کا سوال تو کچھ اور تھا حقیقت میں، لیکن جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اس میں تو پہلی غلطی یہ ہے کہ فگر کے حساب سے تو نفع مقرر نہیں ہوتا.
ٹھیک.
نفع مقرر ہوتا ہے
پرسنٹیج
کے حساب سے.
ٹھیک ہے.
اب جھگڑا ان کا یہ ہوا کہ جناب پیسے سامنے والا کہہ رہا میں نے قرض لیے تھے اور آپ کو قسطوں میں لٹا رہا تھا میں.
ٹھیک.
آپ سے تو کوئی کاروباری ڈیل کی ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
تو کاروباری ڈیل اگر ثابت بھی ہو جائے
جی
تو سامنے والے کے لیے تو نفع لینا پھر بھی حلال نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
لیکن اس کا اتنا نتیجہ ہوا کہ دینے والے کو دینا پڑے گا.
صحیح.
یہ صدقہ کرے یا جو بھی ایک معاملہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس کی تو بنیادی غلط ہے.
صحیح.
اور پھر اگر کوئی بھی کاروباری اختلاف واقع ہو جاتا ہے اس کو حل کرنے کی تدبیریں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں. عرب کے ایک ملک سے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے جی ایم تھے، آج ان کا فون آیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو وہ ہیں بہت سے ان کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ 15% میں ملایا تھا
جی،
اب برسا نہیں چاہتے کہ یہ کنٹینیو کریں.
ٹھیک ہے.
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے فیصلہ ہوگا وہ ہم فالو کریں گے. تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پانچ آپشن بیان کر دیے.
ٹھیک.
کیا آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر سکتے ہیں.
ٹھیک.
ٹھیک ہے. اچھا، پارٹنرشپ کمپنی باس کے نام نہیں تھی جن کا انتقال ہوا ہے، ورنہ تو شرکت ویسے ختم ہو جاتی ہے انتقال پر.
ٹھیک ہے.
پارٹنرشپ ختم کرنا چاہے ان سے، ٹھیک ہے ختم کر دیں. کاغذی جو قانونی کاغذات میں نام نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھنے سے جو 15% کا پارٹنر ہے
جی
اس کے کچھ حقوق متاثر ہوں گے.
ٹھیک ہے.
اگر وہ راضی نہ رکھنے پہ تو ٹھیک ہے، راضی نہیں تو رکھنا پڑے گا.
ٹھیک.
اور بہت ساری صورتیں بیان کی گئی.
ٹھیک.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاروباری معاملات میں اختلاف آتا ہے.
صحیح.
لیکن ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو بدماشی والا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ایک صورت بیان
درمی
کہ پہلے پیسے دیتے رہے اور پھر کہا کہ نہیں یہ تو آپ کے پیسے قرض لیے،
معاہدہ کچھ اور کیا اگرچہ غلط ہی کیا.
ایک صورت یہ ہو سکتا ہے وہ فریق سچا ہو.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، سمجھنے میں غلطی لگی سامنے والے کے. لیکن جو ریئل بنیادیں ہیں ان پر اختلافات آتے ہیں تو ان کا حل بھی موجود ہے.
ٹھیک, اگلا سوال دیجیے.
ہم لوگ جیسے مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, پرچیزنگ کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان پر مال اویلیبل نہیں ہے, پارٹی آئی اور اس نے کوانٹٹی میں مال ہم سے پرچیز کیا, ہم نے اس سے آرڈر لے لیا, ایڈوانس لے لیا, پھر جو ہول سیلر ڈیلر جس سے ہم لوگ مال پرچیز کرتے ہیں, ہم نے اس کو فون کیا اور اس کو کوانٹٹی لکھوا کر کہا کہ بھائی براہ راست تو تھرڈ پارٹی کو مال بھیج دے, وہ وہاں سے مال لوڈ کرتا ہے اور براہ راست تھرڈ پارٹی کے پاس مال چلا جاتا ہے اور پیمنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے, پھر ہم ہول سیلر کو یا ڈیلر کو پیمنٹ دیتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے, اسی سلسلے میں سوال آیا تھا چینی والے کا.
جی,
اس میں ایک غلطی پائی جا رہی تھی کہ اس نے مال خریدا اور قبضہ کرنے سے پہلے بیچ دیا.
جی,
مال خریدنے سے ملکیت آ جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
قبضہ کرنا جدا گانا ایک شرط ہے.
ٹھیک,
آگے بیچنے کے لیے.
ٹھیک,
ان کی ملکیت میں تو مال بھی نہیں ہے,
ابھی تو اسی کی ملکیت میں
ہے ہی نہیں, ان کی ملکیت میں ابھی تو خریدیں گے.
جی,
تو ملکیت میں مال نہ ہو اور کوئی ڈیل کر لینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوتا, یہ ناجائز معاملہ ہے. اور یا تو وہ جو طریقہ ہم بتا رہے تو وہ بھی کام نہیں آئے گا.
جی, تو
انہوں نے سودا ہی نہیں کیا,
سودا ہی نہیں ہوا.
تو ہونا یہ چاہیے اس موقع پر کہ وعدہ کر لیں.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, اتنے میں ہم آپ کو دے دیں گے, ہماری ڈیل ڈن نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اور وعدے کا مطلب سمجھا دیں کہ ہم سودا نہیں کر رہے, یہ ڈیل ڈن نہیں ہے آپ کے ساتھ, لہٰذا قیمت بھی کم زیادہ ہو سکتی ہے.
ٹھیک,
مال بھی ہم دیکھیں گے کتنا ہمیں ملتا ہے.
ٹھیک,
تو جب ہم مال خرید لیں گے پھر آپ کو فون کریں گے.
ٹھیک,
خرید لیں, خریدنے کے بعد گاڑی پہ لوڈ کر لیں, پھر فون کریں اور پھر ان کو بھیج دیں.
ٹھیک ہے, یہ صورت اختیار کریں جو آپ نے بیان کری, اس سے بچیں. مجھ سے بھی ایک دیکھتے ہیں, ہم احکام تجارت میں بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو تو ویسے بھی اس کا سامنا رہتا ہے اس سوال کا, کہ یہ قبضہ کرنا نہ کرنا اور اس طریقے کے معاملات ہم دیکھتے ہیں. اچھا, میں یہ دیکھتا ہوں مارکیٹ میں کہ چلیں, ایک چھوٹا انویسٹر ہے جس کی ایک چھوٹی دکان ہے, چھوٹا کاروبار ہے, وہ یوں کرتا ہے تو لاجیکلی کہہ لیں, شرن تو نہیں, لاجیکلی یوں لگتا ہے کہ شاید اس کو بھائی ضرورت ہو, کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, تو یہ یوں کر رہا ہے, سمجھ میں آتا. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں, یعنی کروڑوں ایون اربوں پتی لوگ جو ہوتے ہیں, جن کا کاروبار جو ہے وہ ملینز میں ہو رہا ہوتا ہے, ان کو بھی اس طریقے کے معاملے میں انوالو پایا گیا ہے. تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے, مطلب کیا وجہ ہے, کیا نفسیات ہے کہ اس طریقے سے کام کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے؟
دیکھیے, اصل وجہ تو ہے علم نہ ہونا.
ٹھیک
ہے, یا یہ ذہن بنا لینا کہ بھائی میں تو شریعت کو فالو ہی نہیں کرتا, معاذ اللہ.
ٹھیک,
کچھ لوگ یہ ذہن بنا کر رکھتے ہیں, ان کے کانوں میں کبھی آواز بھی پڑے پہ یوں مسئلہ ہے.
جی,
تو ان کا اندر کا جو باطن جو ان کا ہے.
جی,
اور ایسا باطن خبیث باطن ہوگا.
جی,
وہ باطن جواب دیتا ہے کہ نہیں, تم نے تو شریعت پہ عمل ہی نہیں کر رہے. تم تو,
ہاں وہ کہتے ہیں کاروبار ہے, عبادت تھوڑی ہے,
تم تو شریعت پہ عمل نہیں کر رہے. جی, تمہاری کمپنی کو نا شریعہ کمپلائنٹ ہے.
جی,
اور تمہارے طریقے کون سا شریعت کے مطابق ہیں.
جی,
تم نے تو کاروبار کرنا ہے, کرو, کھلا کرو. تو جو یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے شریعت کو فالو نہیں کرنا.
جی,
تو اس کی دلچسپی یا اس کی احتیاط یا اس کی پابندی پھر کیسے ہوگی؟
ٹھیک,
پہلی منزل اور پہلی کڑی تو یہ ہے, ذہن یہ بنانا ہے کہ رزق حلال مجھے میسر ہو.
سبحان اللہ, بے شک.
اب جب کاروبار ان طریقوں کے مطابق ہوگا جو شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو رزق حلال کا حصول تو نہیں ہوگا.
بالکل,
ایسا نہیں ہے کہ رزق حرام وہی ہے جو ڈاکے کے ذریعے آتا ہے یا جو رشوت کے ذریعے آتا ہے یا جو ظلم کے ذریعے آتا ہے, اگرچہ کہ یقینی طور پر وہ رزق حرام بدترین ذرائع پر مشتمل ہیں.
ٹھیک,
سخت بدترین ذرائع پر مشتمل ہیں.
ٹھیک,
لیکن جو کاروباری غلطیوں سے رزق حرام ہو جاتا ہے, یہ بھی استعمال کرنا تو حلال نہیں ہے.
ٹھیک,
اس کو بھی تو مال حرام کہا جائے گا.
بالکل,
شریعت نے اس کے متعلق بھی کہا ہے کہ اس کو بغیر ثواب کے نیت کے صدقہ کیا جائے.
لو,
تو ذہن بنانا پڑے گا, اصل بنیاد یہ ہے, ذہن بنے.
ٹھیک, ذہن بنائے, رفتہ رفتہ بنتا ہے. اور ذہن بننے کی ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ اچھی صحبت بھی ہوتی ہے, اچھا ماحول ملے گا تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کا ماحول ذہن بھی اچھا بنتا جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے, اس سے وابستگی اختیار کریں انشاءاللہ, جہاں دیگر دینی امور سیکھنے کو ملیں گے وہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تجارتی معاملات میں بھی احتیاط اور شریعت پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا. اگلا سوال دیجیے.
71 محمد رفیق اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی عمرہ پر جانا چاہتا ہے مگر ایک بار اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، اب وہ ہمت نہیں ہو رہی اس کی، تو کیا میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اخراجات جو ہے وہ ایک ٹکٹ کے 50,000، دو ٹکٹ کے 1,00,000 روپے میں دے دیتا ہوں، عمرہ کر کے آنے کے بعد آپ مجھے دے دیجیے، پھر اگر مجھے وہ 90,000 میں ہی خرچ آئے یا 95 میں آئے تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی عطا فرما.
دیکھیے معاملہ امانت کا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ کاروبار نہیں کیا، ایک ہوتا کاروبار اس میں پھر بندہ نفع اٹھا رہا ہوتا ہے
جی،
پھر وہ دوسرے کو بتانے کا پابند نہیں ہوتا کہ اتنا خرچہ ہے اور اتنا نہیں. جو صورت آپ نے ہمیں بیان کی ہے یا جو ہم سمجھ پائے ہیں وہ یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان سے کام لیا، بھلائی سے کام لیا، اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، واپس آؤ گے تو دے دینا مجھے، تو آپ اتنے ہی لیں گے اتنے خرچ ہوئے ہیں.
ٹھیک،
ایک صورت تو یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے آپ کے سوال سننے کے بعد. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا بزنس ہے، آپ کا کاروبار ہے، زید کی دکان سے فراڈ ہوا ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ بھی یہ کام کرتے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں پیکج اتنے کا دے رہا ہوں، 50,000 کا ایک پیکج ہے، دو آدمیوں کا 1,00,000 روپے کا ہے، اور پیسے ادھار دے دینا، تو ایک جدا گانا معاملہ ہے. تو دونوں صورتیں میں نے بیان کر دی ہے. پہلی صورت اگر پائی جاتی ہے اتنے ہی لیں گے آپ جتنے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بینک کو کرائے سے بلڈنگ دے رکھی ہے اور اب ہمیں بعد میں معلوم چلتا ہے کہ بینک کو کرائے پر اپنی بلڈنگ دینا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دے.
دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ بینک کو کرائے پر جگہ نہ دی جائے، لیکن جو شریعت مطالعہ کے قوانین ہیں اس کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. ایک ہوتا ہے براہ راست معاونت اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ معاونت. یعنی بینک کے اندر اگر بجلی موجود ہے یا گیس موجود ہے تو اس کا جنریٹر بھی چل رہا ہے، اس کے اندر بتیاں بھی جل رہی ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس بجلی پہنچانے والا بھی جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہے. نہیں، براہ راست اس نے بجلی اس مقصد کے لیے نہیں دی، ایک عام مقصد ہے بجلی کا اصول، اب استعمال کرنے والے پر وہ کیا کرے گا. اسی بنا پر کبھی بھی فقہائے کرام نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر مسلم کو گھر کرایہ پر دینا ناجائز ہے، کبھی بھی نہیں فرمایا، حالانکہ پتا ہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے گا تو پتا ہے کہ غیر مسلم گھر کرایہ پر لے گا، اس میں رہے گا، شب و روز گزارے گا، تو وہ مذہبی رسومات کی بھی ادائیگی کرے گا.
ٹھیک،
پتا ہے، لیکن پھر بھی فقہائے کرام نے غیر مسلم کو گھر کرائے پر دینے سے منع نہیں کیا.
ٹھیک،
وجہ یہ ہے کہ بلڈنگ لی جاتی ہے اپنے پرپس کے لیے.
ٹھیک،
رہائشی گھر کا استعمال ہے ریزیڈنس.
ٹھیک ہے،
اور دکان کا استعمال ہے کاروبار.
ٹھیک ہے، کمرشل ایریا ہے تو وہ اس کا وہی ہوگا.
ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر آفس بنائے، اس کے اندر چائے کی دکان کھولے، اس کے اندر ہوٹل کھولے، اس کے اندر بینک کھولے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے،
یہ بلڈنگ کرائے پر دینا براہ راست معاونت نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
بل واسطہ اگرچہ کہ دیکھا جائے تو گھر ہے تو وہ موجود ہے تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے،
تو یوں تھوڑا فرق ہے براہ راست معاملت میں اور بل واسطہ معاملت میں. فقہ کرام نے یہی لکھا ہے، بہتر یہی ہے کہ نہ دیا جائے، لیکن اگر کوئی بلڈنگ کرائے پر دیتا ہے تو اس کی جو آمدنی ہے وہ حلال رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی. ہاں، ایک اور چیز یہاں قابل توجہ ہے، ایک شخص مثال کے طور پر کسی کپڑے والے کو دکان کرایہ پر دیتا ہے.
ٹھیک ہے،
کپڑا کا کاروبار حلال ہے؟
بالکل حلال ہے.
ٹھیک ہے، لیکن کپڑے والا تھا کوئی، ایک مثال ہے اگرچہ کہ پولیس والے بدنام ہو گئے، رشوت تو پتہ نہیں کون کون لیتا ہے.
جی،
کپڑے والا تھا ایک پولیس والا.
ٹھیک ہے،
وہ آیا اس کے جیب میں سے رشوت کے پیسے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، اس نے دیے رشوت کے پیسے دکاندار کو کہ یہ تم پیسے لے لو.
ٹھیک ہے،
اور اس کو پتا ہے کہ رشوت کے پیسے ہیں.
ٹھیک ہے،
دکان میں حلال کام ہونے کے باوجود
جی
بطور کرایہ وہ پیسے لینے اس کو جائز نہیں ہے
جو رشوت کے ہیں. خاص
جو رشوت کے ہیں.
ٹھیک،
وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ متعین ہو چکے ہیں.
صحیح،
لیکن بینک کے اندر جو پیسہ آتا ہے وہ ہر پیسہ سود کے لیے متعین نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
بینک کسی کا اسکول ہے ایکس وائی زیڈ,
جی
وہ آیا کہ جی ہمارے فیسوں کے پیسے ہیں آپ رکھ لیں.
ٹھیک ہے.
بینک نے اٹھا کے وہ پیسے کسی اور کو دے دیے.
ٹھیک ہے.
یہ پیسہ تو حرام کا نہیں ہے نا.
حلال دے دو.
حرام کے پیسے دو طرح کے ہوں گے بینک میں. ایک وہ جو بینک بطور سود لوگوں کو دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک وہ جو بطور سود لوگوں سے لیتا ہے.
ٹھیک.
اور اس کا جو ریشو ہے اصل رقم کے مقابلے میں 10 سے 20 کے درمیان گھومتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اصل رقم زیادہ ہوتی ہے, اس سود والی رقم کم ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں یہ ہے کہ متعین نہیں ہے کہ سود والے پیسے ہی کرایے پر ملیں گے.
ٹھیک.
تو اس لیے جو کرایہ مل رہا ہے وہ لینا بھی جائز ہے.
سبحان اللہ.
لیکن اگر تعین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کسی اعتبار سے کوئی سے جہت ہے, اداروں میں تو ایسا تعین مشکل ہے, شخصی کوئی معاملہ ہو تو آسان ہوتا ہے.
ٹھیک.
پھر ایک جدا کرنا بات ہوگی.
ٹھیک ہے جی. کافی بریف جو ہے آپ کو جواب دے دیا گیا ہے, اور یہاں پہ ایک جملہ ضرور میں کہوں گا کہ مفتی صاحب جواب ارشاد فرما رہے تھے اور میں یہ غور کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے مفتیان کرام کو, فقہا کو, کہ ان کے ذہن کی وسعت اور دین اسلام کی تعلیمات کو دیانت داری سے لوگوں تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی,
محمد شہزاد اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضور والا, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مسجد کے لیے ایک جگہ وقف کی ہے, ایک پلاٹ, اور وہ پلاٹ چھوٹی گلی پہ ہے. اب وہ پلاٹ بڑی گلی پہ لانا چاہ رہے ہیں, مطلب ہے اس کا متبادل پلاٹ دینا چاہ رہے ہیں, اور جو پلاٹ انہوں نے وقف کیا ہے وہ مسجد کے نام پہ انتقال بھی ہو چکا ہے اور اس کی کھدائیاں بھی کر دی ہیں انہوں نے. کیا اب یہ پلاٹ دوسری جگہ وقف کر سکتے ہیں, وہ پلاٹ چھوڑ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں.
ٹھیک ہے جی. تبدیل یہ پلاٹ,
دیکھیے وقف کے جو معاملات ہیں اس میں ایک جہت یہ ہے کہ بڑی وسعت ہے, ایک جہت یہ ہے.
ٹھیک ہے. ایک سائیڈ ہے.
کب جب کوئی شخص اپنا پلاٹ وقف کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے.
ہزار طریقوں سے وسعت موجود ہے.
ٹھیک ہے.
کو دو چار دن پہلے فون آیا میرے پاس کہ تھے بزرگ, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر ایک مسجد انہوں نے تعمیر کروائی خود, وہاں بن جائے.
ٹھیک.
میں نے کہا نہیں بن سکتی, مسجد کے احاطے میں قبر بالکل نہیں بن سکتی, حرام.
جبکہ انہوں نے بنوائی ہو مسجد.
پہلے انہوں نے بنوائی ہو.
ٹھیک ہے.
جب کوئی پلاٹ وقف کر رہا ہو خود مالک,
جی,
50 شرطیں لگا سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے.
جبکہ مسجد بن نہ گئی ہو.
ٹھیک ہے. وقف کرنے سے
مسجد
پہلے
بن جائے تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتی.
صحیح.
کوئی اور پلاٹ اس میں وقف کیا ہے مدرسے کے لیے یا اور چیزوں کے لیے, 50 شرطیں لگا سکتا ہے, 1000 لگا سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
یوں بھی ہو سکتا, اس میں یوں بھی ہو, یوں بھی ہو, یوں بھی ہو, یوں بھی ہو, اگرچہ ان شرائط کو علماء کو دکھانا ضروری ہے.
ٹھیک.
لیکن جب وقف نامہ اس طرح کے شرائط سے خالی ہو.
ٹھیک ہے. سمپل وقف,
سمپل وقف نامہ ہو یا جگہ مسجد کے لیے ہو.
جی.
مسجد کی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی.
ٹھیک.
مسجد جہاں بن گئی قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے.
ٹھیک ہے. مجھ سے یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کہ مسجد بن گئی,
جی,
تو انہوں نے بتایا کہ ابھی جو ہے وہ گڑھے کھودے ہیں اور باقاعدہ مسجد تعمیر نہیں, تو اس سے مراد کیا ہے؟
دیکھیں گڑھے کھودنا ہی مسجد ہونے کے لیے کافی ہے.
ٹھیک.
متعین ہو گیا. اور ویسے بھی یہ تو مسئلہ ہی الگ ہے نا, پلاٹ ہی مسجد کے لیے وقف ہے.
ٹھیک ہے. پلاٹ جیسے وقف
یعنی
ہو گیا.
میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. یعنی واقف یہ شرط لگا سکتا ہے کہ یہ میں مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
اور اگر یہ وجوہات پائے جائیں, وہ وجوہات ہوتی ہیں کچھ.
ٹھیک ہے.
تو اس جیسا پلاٹ کسی اور علاقے میں خریدنے کی اجازت ہے.
ٹھیک.
اس کو بیچ کر.
صحیح.
اسی مقصد کے لیے.
ٹھیک ہے.
ان شرائط کے تحت.
صحیح.
وہاں گنجائش ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن جو پلاٹ مسجد کے لیے وقف کیا جائے وہاں ایسے گنجائش نہیں ہوتی.
ختم ہو گئی.
ختم ہو گئی. مسجد کا نام آیا, ختم ہو گئی.
ٹھیک ہے.
تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بات بیان کی شروع میں, توجہ دلانے کے لیے بیان کی, کہ جو لوگ وقف کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ بہت ہی ماہرین علماء سے وقف نامہ بنوایا جائے اور بہت آگے کی سوچ کر بنوایا جائے.
ٹھیک.
کیا حالات ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا چیزیں ہوں گی. تو اب جو صورت انہوں نے بیان کی کہ جو پلاٹ چھوٹا ہے یا تنگ ہے یا تنگ گلی میں ہے, بہرحال وہاں مسجد بنانا تو ضروری ہے.
ٹھیک. اب چینج نہیں کر سکتے.
اور چینج نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں کئی مساجد ہوں اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک جگہ مسجد بن گئی ہے,
جی,
اب وہاں جگہ نہیں ہے, تنگی ہے
جی,
اور دوسری مسجد بنتی ہے
ٹھیک,
تو کوئی حج نہیں ہے.
صحیح.
ہاں اگر ایک مسجد بہت بڑی ہے, عالی شان ہے, جگہ ہے, وسعت ہے, اب بلا وجہ دوسری مسجد اس کے قریب بنانا اس پر کلام ہے.
ٹھیک ہے, ضرورتاً تو بنا سکتے ہیں.
میں یمن میں حاضر ہوا تریم شہر میں, ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھی میں نے, جو مساجد بزرگوں سے منسوب تھی
جی,
وہ ایک ایک کمرے کی جتنی بنی ہوئی تھی
ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی مساجد
بس 12x12 کی ہوں گی یا تھوڑی سی اور بڑی ہو گئی, تھوڑا سا سہن ہو گیا
ٹھیک.
تو وہاں کے لوگوں کی عقیدت ایسی کہ انہوں نے آج تک اس کی بنیادیں نہیں ختم کی.
اللہ, یعنی جو تھی اسی پہ رکھا,
اس کی مرمت کرتے ہیں, مٹی کی مسجدیں ہیں, لپائی کر دیتے ہیں. اچھا, مٹی پہ کرنے کے لیے بھی ایک رنگ ہوتا ہے, وہ رنگ کر دیتے ہیں. اس کو توسیع نہیں دی کہ بزرگوں نے جن بنیادوں پہ رکھا تھا وہی بنیادوں پہ رکھا رکھیں گے. ایک گلی میں کئی کئی مسجدیں
یمن میں,
ہاں مطلب اور مسجدیں بنا لی
ٹھیک ہے,
لیکن اس کو توسیع نہیں کی. اپنی محبت تھی ان کی, اپنا ایک مزاج تھا. تو یوں اگر جگہ تنگ ہے ایک مسجد کے لیے, تو اس کے باہر اگر کوئی اور مسجد بنتی ہے تو مذائقہ تو نہیں.
ایک بات آپ کے سوال کے جواب میں جو وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے بعض اوقات, وہ یہ ہوتا ہے ایسے افراد کو جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو مفاد میں ہی بات کر رہے ہیں, ہم کون سا اپنے گھر لے کے جائیں گے, ہم تو مسجد کے مفاد میں, اسلام کے مفاد میں بات کر رہے ہیں, پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کہیں گے؟ سوچ تو ہوتی آ سکتی ہے.
ایک ہوتی ہے مس مینجمنٹ
ٹھیک ہے,
مس مینجمنٹ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں شور ضرور ہوتا ہے
ٹھیک,
کہ وہ مینجمنٹ کا کام کرنا ہے نا
ٹھیک ہے,
اگر وہ غلطی کرتی ہے اور ان کی پکڑ کی جائے تو شور ضرور کرتی ہے, تو کام کر رہے ہیں ہم تو فیلڈ میں, ہم تو یوں ہیں, ہم وہ ہیں. تو مس مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی دے دی جائے
ٹھیک ہے,
جو صحیح کام ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا
ٹھیک ہے, اور شریعت کا کام تو شریعت کے طریقے سے ہی کرنا پڑے گا. آخری کال شامل کرتے ہیں. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ اگر دودھ کا جو کاروبار ہے, اگر دودھ ایک جگہ سے لے کر سینٹر پر دیا جائے اور وہیں سے ہی آگے کسی کو سیل کر دیا جائے, بیچ میں ایز اے ایجنٹ کے طور پر کام کیا جائے, یعنی کہ وہاں سے پرچیز کر کے, یعنی کہ رقم کے ساتھ نہ پرچیز ہو, ویسے ہی لے کے کم رقم میں پرچیز کر کے آگے سیل کیا ہے, یعنی کہ وہ ہینڈ اوور جہاں سے میں نے لیا ہے اس نے مجھے نہیں کیا ہینڈ اوور, ہینڈ اوور دوسری کمپنی کو کیا ہے, میں نے جسٹ بیچ میں ایز اے ایجنٹ کے طور پر کام کیا تھا, تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟
ٹھیک ہے جی,
آپ نفع بھی کر رہے ہیں اور اس بات بھی کر رہے ہیں, پرچیز نہیں ہے لیکن وہ کم قیمت میں لے کے زیادہ قیمت کر دیا جائے,
کیش میں پرچیز نہیں ہوتا,
تو دیکھیں گنجائش ہوتی ہے کہ ایک شخص کا کام ہے ڈیل کروانا
جی,
ایجنٹ ایک ڈیل کے بعد تو فارغ ہو جاتا ہے, اگر آپ ایجنٹ ہیں تو ایجنٹ کا دوسرے ڈیل سے کیا تعلق؟
ٹھیک ہے,
دونوں پارٹیاں مل گئی ہیں,
ایک دفعہ رابطہ کرا دیا تو ختم. ٹھیک ہے,
تو صرف زیادہ سے زیادہ ایجنٹ کو ایک دفعہ کی اجرت لینا جائز ہے. اب وہ مستقل جو روزانہ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ اپنا کردار جو ہے وہ متعین کریں کہ یہ خریدار ہیں, یہ ایجنٹ ہیں یا یہ کچھ اور ہیں.
ٹھیک,
پھر گنجائش کی صورت نکالیں گے.
ٹھیک,
گنجائش کی صورت بن سکتی ہے.
صحیح,
اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک,
اہل سنت کے فون نمبر پر اگر رابطہ کر لیتے ہیں تو گنجائش کی صورت بھی نکل سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی, اپنا کردار کا تعین کر لیں, بعض اوقات باقی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ
کردار سے متعلق یہ نہیں, ہم آپ کے اخلاقیات پہ بات کر رہے ہیں, آپ کی کیا وہاں پر مطلب مسئولیت ہے, آپ نے وہاں کیا کرنا ہے, اس کا تعین ضروری ہے.
ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے مدنی چینل, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. دعوت اسلامی مدنی چینل کا جو لائیو فیس بک پیج ہے اس پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی یہ کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے سوالات کے ساتھ, تو وہاں سے بھی جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا